الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سراپا رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور ہم ترتیب وار قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو اس پروگرام کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ پچھلے پروگرام تک سورہ آل عمران آیت نمبر 100 تک ہم نے پڑھنے، سمجھنے، سننے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 101 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ، اور ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہاں ابتدان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے کہ اے جماعت صحابہ، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جبکہ تم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو۔ اس آیت سے عام مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نہ صحابہ اکرام ایسا کرتے تھے اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اور پھر بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی کہ جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو وہ سیدھے رستے پر ہے۔ اللہ کا سہارا تھامنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے سہارے کو تھامنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کو تھامنا ہے، اور یہ مضبوطی سے جو تھام لے گا اس کی زندگی کے جملہ امور جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ ہدایت ضرور پا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ ارشاد فرمایا ناظرین کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ اور اس کی تفسیر وہ آیت مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ اسی طرح آیت کے آخری حصے میں یہ بھی فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے، سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو تم حالت اسلام پر ہی ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ کمال کی آیت ہے، مسلمانوں کو، عالم اسلام کو جوڑنے والی آیت ہے، اور ان تمام افعال و حرکات سے ممانعت والی آیت ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق اور جدائی کا سبب ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیا۔ یاد رہے کہ اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا یہ دین میں تفریق کرنا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ سراسر غلط طریقہ ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں اور جو صحابہ علیہم رضوان سے طریقہ جاری ہے، سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اور اہل سنت و جماعت 100% سنت رسول اور جماعت صحابہ علیہم رضوان کے طریقے پر ہی چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو ان سے اور ان کے راستے سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم بھی اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک خاندان اتفاق و اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہو، ان میں سے ایک فرد غلط رائے اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اس سے جدا ہونے والے کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد ختم کر کے غلط راہ چلنے کا کہنا شروع کر دیا جائے گا۔ بے آئین ہی یہی صورت اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھے بغیر صلح کلیت کی رٹ لگانا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، یہ سراسر جہالت ہے۔ تو بہت بڑی تعداد ہے آج کل میڈیا کے اور فتنے کے دور میں جو اس طرح سے کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کا جو انداز ہے وہ الحمدللہ 100% سنت رسول اور طریقہ صحابہ علیہم رضوان پر ہے، لہٰذا ان کو تفرقہ کرنے والا اور فرقہ بندی کرنے والا کہنا یہ جہالت اور آپ کی خام خیالی ہے، آپ کی کم علمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کی رسی کو پکڑنے کے بارے میں فرمایا، تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، جماعت سے مراد وہی بات جو ہم نے شروع میں کی کہ اہل سنت و جماعت اور ان کے نظریات اور ان کے طریقے اور ان کے عقیدے پر ہی ثابت قدم رہتے ہوئے جماعت اور مسلمانوں کا اکثریت کا جو گروہ ہے، اور الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، ان پر بندہ چلتا رہے، اور یہی مراد ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور بات بیان فرمائی کہ اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو، اور ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ اوس اور خزرج قبیلوں کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی، اور اس کے سبب دن رات قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو ان کی عداوت اور دشمنی دور ہو گئی اور آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہیں دوست بنا دیا، اور تم تباہی کے گڑھے پر تھے اللہ نے رسول کے صدقے میں تمہیں دوزخ سے بچا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہٰذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کا مطلب اور واضح کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر ان پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کیسی پیاری مثال ہے۔ اور قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہوں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، آستی رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ پیارے نبی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ مستعدی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ جب کوئی کام کرنے جاتا ہے تو پہلے آستین الٹ لیتا ہے کہ ذرا یہ آستین بھی بیچ میں نہ آئے، آستین الٹتا ہے، کمر پہ دامن باندھ لیتا ہے کہ یہ کپڑا اسے تنگ نہ کرے۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایسی ہوگی کہ ایسی مستعدی کے ساتھ گرنے والوں کو چہے دوزخ سے۔ چہ کہتے ہیں کنویں کو، گڑھے کو، دوزخ، چہے دوزخ یعنی دوزخ کا گڑھا، تو گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ غلام گر رہے ہوتے ہیں، یہ انہیں بچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ وہ ہیں جو ہمیں جنت کے گھر دلاتے ہیں اور جہنم سے بچاتے ہیں۔ تو آپ رب کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب جب ان دو قضیوں کو، دو جملوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرو۔ پہلا جملہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میری نعمت کو یاد کرو، دوسرا جملہ یا دوسرا قضیہ یہ ہے کہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہر مسلمان کہے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان دو جملوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو میری سب سے بڑی نعمت ہے ان کو یاد کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ بہت عمدہ عبادت ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے لیے جو محفل منعقد کی جائے، چاہے وہ معراج کی محفل ہو یا میلاد شریف کی محفل ہو، وہ سب بہت عمدہ ہے اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میلاد کرنے والا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور ان پر درود پڑھنے والا بنائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ ایک گروہ تو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو صرف بھلائی کے کاموں کی طرف بلانے اور برائی کے کاموں سے روکنے والا کام سر انجام دیا کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، کتابیں لکھنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ، یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ یہ قولی بھی ہے، عملی بھی ہے، اور بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی کو برائی سے روکنے پر قادر ہو، وہاں اسے برائی سے روکنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ جو نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت ہمیں ان احادیثوں سے پتہ چلتی ہے کہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ بہت بڑا ایک سبب ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ جب یہ چھوڑ دیا جائے گا تو پھر اچھوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں اس میں نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ نیکوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو غور کرتے چلے جائے اپنے حالات اور معاملات پر بھی، اور پھر کیسے کیسے لوگوں کا مسلط ہو جانا ہم پر، یہ بھی ظاہر ہے، اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق کی بات کہنا اس کی موت مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ جتنا ملنا ہے وہ ملے گا، اور جب اس کی موت لکھی ہے تب ہی آئے گی، لہٰذا حق بات کو نہ چھوڑا جائے۔ حضرت عرس بن عمیرہ کندی یہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی طرح ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، وہ اس کی طرح ہے جو وہاں حاضر ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے، پتہ چلتا ہے بعض اوقات کسی پارٹی کے بارے میں، کسی گیدرنگ کے بارے میں، دوست گئے تھے وہاں پر، ارے یار میں نہیں آ سکا، مجھے کیوں نہیں بتایا، یا بندے کو پتہ ہوتا ہے مگر جا نہیں پاتا، اور وہاں گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں۔ تو اب اس حدیث کے تناظر میں غور کیا جائے تو وہ جو نہیں جا پایا لیکن اس کا دل ان لوگوں کے ساتھ پڑا ہے، وہ جانا چاہتا تھا کسی وجہ سے رک گیا، تو اب غور کر لیا جائے، نتیجہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل سمجھا جائے گا گناہ کے معاملے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ حکام اپنی رعایا کے اعمال سے بے پرواہ ہیں، عدل و انصاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائز حضرات عدل و انصاف کی انتہا درجے کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور مجرموں کی وہی لوگ پشت پناہی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں، افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بھائی بہن، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی ذلتیں نہ تھیں جو آج ہمیں نظر آ رہی، اور رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی۔ اس حقیقت کو اس حدیث پاک سے سمجھا جا سکتا ہے جس میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے یعنی خلاف شرع چیز کو دیکھ کر قدرت کے باوجود اسے نہ روکنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے یعنی اس میں پڑ جانے والے کی مثال یہ ہے کہ قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، ایک جہاز میں جا رہے تھے بحری جہاز، بعض اوپر کے حصے میں آ گئے، بعض کا نام نیچے کے حصے کے لیے آیا، نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی، انہوں نے اس کی شکایت کی، پانی جو ضرورت ہے پینے کے لیے اور کاموں کے لیے اوپر کے طبقے سے لینا پڑتا تھا، اب جب اوپر والوں نے شور کیا کہ تم بار بار آ جاتے ہو تو نیچے والوں نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا، اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تختہ کیوں توڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی لینے آتے ہیں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے اور پانی لینا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم تختہ توڑ کر نیچے سے ہی پانی لے لیتے ہیں تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو۔ اب اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب سمجھاتے ہوئے کہ اگر تو اوپر والوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ توڑنے سے انہیں روک دیا تو نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے، خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر چھوڑ دیا کہ ہاں جو کرتے کرنے دو، اپنے جگہ میں کر رہے ہیں نا، اپنے ٹریک پہ کر رہے ہیں، اپنے طبقے میں کر رہے ہیں، ہمیں کیا، تو نتیجتاً وہ بھی ہلاک ہوں گے، خود کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ جب جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے بچ تھوڑی جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اور یہی حال ہمارے معاشرے کا بھی ہمارے سامنے، کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، دوسرا گناہ کر رہا ہے نا، مجھے کیا، لیکن محلے میں کھلی ہوئی ایک شراب کی دکان، میں سوچ رہا ہوں شراب کی دکان تو کسی نے کھولی، جوئے کا اڈا تو کسی نے کھولا ہے، بدکاری کا کام تو کوئی کر رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں تو اچھا ہوں، میرے گھر میں تو اچھی چیزیں چلتی ہیں، لیکن باہر کی نیکی کی دعوت کی جب آپ فکر نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ آپ ہی ایسے ہوں کہ آپ ہی کے گھر کا کوئی فرد کل اسی جوئے کے اڈے پہ بیٹھا ہوا نظر آئے، کوئی آپ ہی کے گھر کا بچہ شراب کی دکان پہ آپ کو نظر آئے، پھر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے ہائے میں تو سوچتا تھا میرا کیا بگڑے گا، میرے گھر میں شراب ہی پیدا ہو گئے، تو یہ آگ لگی نا، یہ ہے اس کا نتیجہ کہ آپ نے فکر نہیں کی اس کی کہ دوسرا ہے نا جو کرتا ہے کرے مجھے کیا، یہ ہے نیکی کی دعوت نہ دینے کا انجام، اور جب نیکی کی دعوت بندہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس برائی سے خود کو بھی بچاتا ہے، اپنے گھر کو بھی بچاتا ہے، محلے والوں کو بچاتا ہے، پورے معاشرے کو بچاتا ہے، جیسے جہاز کی مثال دی گئی، خود کو بھی بچا لیا اور دوسروں کو بھی بچا لیا، اور اگر دوسروں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ بھلے نہ جو کرتے ہیں کرے، اپنے مقام میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں کرتے ہیں، تو کیا پتہ کل آپ ہی اس دکان پہ کھڑے، آپ ہی شرابی بن جائیں، دل کا تو کچھ پتہ نہیں کب بدل جائے، تو برائی کو دیکھ کر اہل اقتدار کے لیے ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، جس کو نہیں ہے وہ زبان سے روکے، پیار سے، نرمی سے، نیکی کی دعوت دے کر، حدیثیں سنا کر، قرآن پڑھ کر روکے، اور کم سے کم درجہ جیسے فرمایا گیا حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابھی ہم نے سنی، کہ کمزور ترین ایمان کا درجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اسے برا جانے۔ اب دل میں برا جاننا یہ ہے تو کمزور ایمان، لیکن یہ بچاتا یہ بھی ہے، بچاتا کیسے ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو دل سے برا جانتا ہے الٹیمیٹلی اس سے خود بچتا ہے، اور اس سے جب خود بچتا ہے تو اس کی برائیوں سے، اس کے فسادات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دور کر لیتا ہے، اور جب یہ سوچتا ہے کہ بھلے نہ جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، مجھے کیا، دل میں بھی برا نہیں جانتا، نتیجتاً پھر اس میں پڑ جاتا ہے اس گندگی میں، ایک دن آتا ہے وہ خود بھی وہی کرنے لگتا ہے۔ آج اچھے خاصے مسلمان دیندار نظر آنے والے بھی بعض دل میں ان کے کسی برائی کو دیکھ کر کوئی ہیجان نہیں آتا، کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی ان کے دل میں ہلچل نہیں مچتی کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہمیں کیا، دوسرا کر رہا ہے نا، میں تو نہیں کر رہا، نہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ کو برا لگنا چاہیے دل میں ہی صحیح، جب برا لگنا چھوڑ دے گا نا بندہ، پھر خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے والا کام ہے کہ بندے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر۔ بندہ نیک ہو یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے یہ بھی اس کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری نہیں ہے، دو ہیں، یاد رکھیے، یہ کہ میں بھی نیک بن جاؤں اور یہ کہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کروں، اور دعوت اسلامی یہی کر رہی ہے الحمدللہ، نیکی کی دعوت کا جو کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کے انداز کو یاد کریں، اللہ والے بعض ایسے گزرے کہ جب اللہ کی نافرمانی دیکھتے تھے نا، ان کے قلب میں، ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچ جاتی تھی. اب یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب اتنا ٹینشن لے لیں کہ یار اللہ کی نافرمانی ہو رہی، گانے بج رہے ہیں محلے میں یہ گندے کام ہو رہے ہیں، محلے میں بے پردگی ہو رہی ہے، میرے گھر کی دعوت میں یہ سب ہو رہا ہے، میرا بچہ یہ کر رہا ہے، میرا رشتہ دار یہ کر رہا ہے، میرا دوست نماز نہیں پڑھتا ہے. جب ہیجان آئے گا بندہ ٹینشن لے گا یار میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی دلیل بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بچانے کی بھی کوشش کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اور کم از کم یہ ہوگا کہ خود بچا رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.